جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب، مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ۔
کیسے مزاج گرامیات کے؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نکسیر پھوٹ جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
جی،
نکسیر پھوٹنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ناک دماغ سے کسی قسم کا وہ کوئی رگ ہے، اس سے بلڈ جاری ہو جاتا ہے اور پھر وہ بذریعہ ناک وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نکسیر نکلنے سے یعنی خون بہنے سے، چاہے وہ ناک کے ذریعے خون بہہ رہا ہو یا جسم کے ظاہری کسی حصے سے بلڈ جاری ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب کوئی چیز جسم میں داخل ہو رہی ہو، یعنی جوف کے ذریعے معروف جو رستے ہیں، جیسے اگر یہ نکسیر جس کی پھوٹی ہے، اگر یہ بلڈ کو ناک میں جس طرح نزلہ آدمی کھینچ لیتا ہے، تو اس طرح اگر بلڈ کو کھینچا اور حلق سے نیچے اتر گیا، تو اگر بلڈ اتنا ہے کہ وہ باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی محسوس ہو جاتا ہے، تو اگر یہ بلڈ حلق سے نیچے اتر جائے گا، روزہ یاد بھی ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ ورنہ عمومی طور پہ اگر نکسیر پھوٹی ہے اور بلڈ باہر ہی نکلا ہے، حلق سے نیچے نہیں جانے دیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا نام ذوالفقار علی ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے، روزے میں سرما لگانا جائز ہے کہ نہیں؟
شعبان میں بھی روزے رکھنے کی جو باقاعدہ کوئی فضیلت؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علاوہ رمضان دیگر جو مہینے ہیں، جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی اسی کثرت روزہ رکھنے کو یوں بھی تعبیر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے رکھتے اس کو ماہ رمضان سے بھی ملا دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کثیر مسلمان ماہ شعبان المعظم میں بھی اپنے روزوں کی نوافل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور خواتین کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو روزے ان کے رہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اس ماہ شعبان المعظم میں ان کی قضا بھی کر لیں، اور یہ اچھا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جس کے ذمے قضا روزے باقی ہوں، تو اس قضا روزے رکھنے والے کا اگلے ماہ رمضان میں جو روزے آتے ہیں ان کا ثواب موقوف رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہر آنے والے رمضان سے پہلے پہلے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا بھی کر لینی چاہیے۔ تو اور پرسنل بھی لوگوں کے میسیجز اور کالز دار الافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پہ بھی روزوں سے متعلق ابھی سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب روزے رکھتے ہیں تو کبھی نہ کوئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، آیا ہمارا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ تو اب اسی طرح کے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، سرما نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں لگانا ثابت ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں بھی اگر کسی نے سرما لگا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
ٹھیک ہے، سرما ہی لگائیں مطلب؟ اور بھی کوئی اسی طرح کی چیزیں وہ نہ استعمال کریں.
ہاں دیگر اور چیزیں وہ استعمال نہ کریں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے روزے کی حالت میں اسی تک علماء نے اس کو محدود رکھا ہے.
ٹھیک ہے, ایک سوال ہے میسی کے ذریعے موصول ہوا, کہتے ہیں راستے میں 5 کلو کا گھی کا ڈبہ ملا ہے, مالک بھی نہیں مل رہا, کیا کرنا ہے, کیا حکم ہوتا ہے ایسے کا؟
اب یہ راستے میں ممکن ہے کسی سواری سے کسی گاڑی سے یہ ڈبہ گر گیا ہوگا, امید یہی ہے. تو اس کو اب جس نے بھی اٹھایا ہے اصل اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے مالک تک پہنچاؤں گا, خود اپنے گھر لے جاؤں گا یہ نیت نہیں ہونی چاہیے, اس کو مالک تک پہنچانے کی ہی نیت ہو. اور اس نیت کے ساتھ اگر کسی نے اٹھایا تو اب اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ وہ اس کے مالک کو تلاش کریں.
ٹھیک ہے,
جب یہ اس کے مالک کو تلاش کرے گا تو اس کے لیے مختلف انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں, وہاں پر جو لوگ موجود ہوں ان کو گواہ بنا لے کہ یہ گھی کا کنستر یا ڈبہ مجھے ملا ہے, تو جو کوئی آپ تک پہنچے اس کا مالک تلاش کرتے ہوئے تو مجھ سے رابطہ کروا دیجیے گا. اس طرح یہ لوگوں کو گواہ بھی بنا لے اور اس کے مالک کی تلاش کی کوشش کریں. جب اتنا وقت گزر جائے کہ جس سے آدمی کو لگے کہ اب مالک اس کو واپس تلاش کرتے کرتے وہ بھی تھک ہار گیا ہوگا, کیونکہ اب ڈبہ جب واپسی کوئی آئے گا تو اس جگہ پہ جب ڈبہ گھی کا نہیں پائے گا تو وہ سمجھے گا کوئی لے گیا, تو وہ مایوس ہو جائے گا. تو جب اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں اندازہ ہو جائے اس ڈبے کو گھی کے اٹھانے والے شخص کو کہ اس کا مالک اب تلاش نہیں کر رہا ہوگا, تو اب اس آدمی کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ یہ پھر اس گھی کے ڈبے کو جو زمین پہ ان کو پڑا ہوا ملا ہے یہ کسی غریب کو بطور صدقہ دے دیں. نیت یہ کر لیں کہ اس کا جو ثواب ہوگا وہ اس کے مالک کو پہنچے, اس نیت سے وہ صدقہ کر دیں. اب اگر کہیں کبھی اس کا مالک مل جائے اور وہ اپنے گھی کے ڈبے کے بارے میں پوچھے تو اب حکم یہ ہے کہ اس کو بتا دیں کہ آپ کی طرف سے میں نے صدقہ کر دیا تھا. اگر وہ اس صدقے کو قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا تو کوئی بات نہیں, اگر وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے اس گھی کے ڈبے کی قیمت چاہیے تو پھر اس کی قیمت اس کو دے دی جائے. جب قیمت دے دی جائے گی تو اب اتنا گھی صدقہ کرنے کا اس شخص کو جس نے اٹھایا تھا ثواب مل جائے گا.
ٹھیک ہے, تو وہ تو پھر اگر اس طرح تو کوئی سجا کو بھی کیا اٹھائیں کیا بعد میں پھنس جائیں گے, تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں اس کے اندر یہ نیت نہ کریں کہ اٹھا لیا تو پھنس جائیں گے, آپ حکم شریعت پر عمل کرنے کی نیت کریں.
ٹھیک,
کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی کوئی چیز گری ہے پڑی ہے اس کو اٹھا لیا جائے اور اس کو پہنچانے کی نیت سے اٹھائیں. تو اس طرح پہنچانے کی نیت سے آپ کا یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب ہوگا کہ ایک مسلمان کی آپ گویا مدد کر رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں شفیق صاحب جن کا ایک محاورہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملی ہے, ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے. اگر پیسے مل گئے 1000 کا نوٹ تو وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ کی زمین سے 1000 کے نوٹ مل گئے.
جی جی,
تو وہ یعنی ہمارے
آدھا کر لیتے ہیں کہ آدھا حصہ چلو مسجد کو دے دو اور آدھا حصہ تو ہمارا اپنا ہی ہو گیا.
تو اب وہ یہ سوچ کے کہ ہمیں اللہ کی زمین سے ملا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا, تو بہت ساری چیزیں آپ کی بھی زمین پہ رکھی ہوئی ہوں گی, بائک آپ کی کھڑی ہوگی زمین پہ, تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ کھڑی ہوئی اس لیے ہماری ہے, تو یہ فارمولہ درست نہیں ہے. تو اٹھانا اس نیت سے ہے کہ اس کے مالک تک پہنچانا ہے. اور بعض اوقات جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود ذاتی طور پہ اٹھا لیں گے اور غصب کے زمرے میں وہ داخل ہو جائیں گے, غاصب کہلائیں گے, تو ایسا شخص جو حکم شرع پہ عمل کر سکتا ہے تو اسے چاہیے اٹھا لے اور مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے. نہ مالک تک رسائی ہو نہ ممکن ہو جائے تو اب اس کو صدقہ کر دے, تو اتنے سارے احکام شرع پہ عمل کرنے کا تو اس کو ثواب مل ہی رہا ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک امام صاحب جماعت کراتے ہیں اور وہ نماز جو ہے وہ کسی وجہ سے ناقص ہو جاتی ہے, یعنی فرض چھوڑنے کی وجہ سے یا کوئی کسی وجہ سے وہ نماز واجب ادا ہو جاتی ہے, تو اب جو اس کا دہرانہ دوبارہ لازمی ہو جاتا ہے, تو کیا اب کوئی اور امام اسی جماعت کو دوبارہ کروا سکتا ہے یا وہ امام جو ہے اسی اسی نماز کو دوبارہ دہرائے گا؟ اس بارے میں ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے بھائی, یعنی اس میں امام دوسرا ہو سکتا ہے, اب انہوں نے وضاحت نہیں کی وہ نماز فرض الادا ہے یعنی ہو ہی نہیں ہے سرے سے یا واجب الادا ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں, کیونکہ بعض تو ہو سکتا ہے پھر امام وہ ملے ہی نہیں دوسرا امام ہی میسر آئے, تو کیا کہیں گے؟
اگر معاملہ ایسا ہے کہ نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے نماز، تو نماز ٹوٹنے کی وجہ سے تو اس نماز کو باقاعدہ نئے سرے سے ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب چاہے وہی امام ہو جو جن سے پہلی نماز ٹوٹی تھی تو وہی امامت کر لیں، یا کوئی دوسرا شخص بھی جو امامت کے قابل ہو تو وہ بھی امامت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر نماز ٹوٹی نہیں تھی، فاسد نہیں ہوئی تھی، کوئی مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے واجب الادہ ہو گئی، یا نماز میں سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا، تو پھر یہ نماز واجب الادہ ہوتی ہے۔ تو وہ نماز جس میں فرض ادا ہو چکے ہوں، مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے واجب الادہ ہو، یا کوئی سجدہ سہو بھولنے کی وجہ سے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب یہ نماز واجب الادہ ہے۔ تو اس نماز کو اب وہی افراد کہ جن افراد نے پہلے نماز مکروہ تحریمی واجب الادہ ادا کی تھی، تو وہ افراد تو جماعت سے بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں اور تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ شخص کہ جو ابھی نئے سرے سے آیا ہے تو وہ نیا شخص اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے فرائض ادا ہو چکے تھے، صرف نماز واجب الادہ تھی، جو نماز میں نقص آیا تھا، کمی آئی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا ادا ضروری تھا۔ تو اب جو نئے سرے سے جو شخص آئے گا تو وہ شخص چونکہ اپنے فرض ادا کرنا چاہتا ہے اور اس جماعت کے تو فرض پہلے سے ہی ادا ہو چکے ہیں، تو نیا مقتدی جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ رہا معاملہ امام کا کہ امام وہی امامت کرے واجب الادہ میں، یا نئے سرے سے کوئی امام آ کر وہ ادا کر لے، تو جو بھی شخص نیا آئے گا تو وہ تو اپنا فرض ادا کرے گا اور بحیثیت امام ہے، تو چونکہ وہ مقتدی نہیں ہے، وہ امام ہے، وہ اپنے اس فرض کی اصل فرض کی نیت کرے گا، اور جو مقتدی اس کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے واجب الادہ کی نیت سے شامل ہوں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز کے یا تو بالکل برابر درجے کی ہو یا اعلیٰ درجے کی ہو۔ تو یہاں پر امام چونکہ نئے سرے سے نماز پڑھیں گے تو ان کا تو وہ فرض ہے، تو مقتدی اگر ان کے پیچھے نماز کا اعادہ کریں گے تو ان کا یہ اعادہ کرنا دراصل فرض نہیں ہوتا، وہ جو نماز میں کمی آتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو نئے امام کے پیچھے واجب الادہ نماز کا ادا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اصل میں یا نین سے شاید یہ بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ اب وہ امام تو چلے گئے ہیں، اب پہلے جو جماعت میں شامل ہیں انہی میں سے کوئی آدمی دوسرا امام بن جاتا ہے، تو پھر آپ نے وضاحت کر دی کہ اس کے پیچھے جو جس نے سرے سے نماز پڑھی نہیں
وہ شامل
ہے، وہ شامل ہے، نہیں ہوگا۔ غلطی کیا ہوئی ہے اس پہ اس کا دار و مدار جائے گا کہ وہ نماز ہی دوبارہ پوری نماز فاسد ہی ہو گئی تھی یا نماز مکروہ تحریمی ہوئی تھی، تو اس کی اگر وضاحت کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کا پھر خاص اسی صورت کا ہی جواب وہ پیش کیا جائے گا۔ مزید سوال۔
میرا نام محمد عثمان ہے، میری عمر 11 سال ہے، کیا میں اذان دے سکتا ہوں؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے نابالغ بچے اذان دے سکتے ہیں یا نہیں، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔
11 سال کے بچے ہیں، یہ اذان دے سکتے ہیں؟
نابالغ سمجھدار بچہ جو اذان کے کلمات صحیح طور پہ ادا بھی کر سکتا ہو اور اذان کو اذان کے طور پر ہی کہے تو اس کی اذان درست ہے، اس کی اذان ہو جاتی ہے،
اذان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات میسیج میں بھی ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں گئے اور مقتدی سجدے میں چلے گئے، یعنی اب کیا کریں کہ وہ بھولے سے سجدے میں تو چلے گئے، تو اب نماز توڑ دیں یا وہیں سجدے میں رہے کہ ابھی امام صاحب بھی آ ہی رہے ہیں سجدے میں، تو یہ کیا کریں؟
دیکھیں امام صاحب تو اپنی روٹین کے مطابق رکوع میں ہیں، رکوع سے قومہ کی طرف آئیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، پھر وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سوال تو یہ نا کہ یہ جو مقتدی سجدے میں امام کا انتظار کرے گا تو یہ مقتدی رکوع کب ادا کرے گا اپنا؟
اس کا رکوع رہ جائے گا،
اس کا رکوع رہ جائے گا، اور رکوع کرنا نماز میں فرض ہے اور فرض چھوڑنے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایسے مقتدی جس نے قصدن ایسا کیا ہو کہ وہ سجدے میں چلا گیا، وہ تو ہوگا گناہگار، کہ امام سے آگے نکلنا مقتدی کا جائز نہیں۔ پھر رکوع اگر چھوڑا ہے تو مزید ایک ناجائز عمل ہوا، لیکن اگر بھولے سے کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہ امام رکوع میں گئے اور وہ سجدے میں چلے گئے، تو اگر بھولے سے ایسا ہوا تو بھولے سے ایسی غلطی کرنے والا گناہگار نہیں، لیکن جب پتہ چل گیا کہ ہم سجدے میں ہیں اور امام صاحب رکوع میں ہیں، اس پر اب لازم ہے کہ واپسی آئے اور کھڑے ہو کر اب یہ رکوع میں جائے۔ تو رکو دوبارہ کرے گا، یعنی رکو جس نے نہیں کیا تھا رکو ادا کرے گا، رکو ادا کرنے کے بعد پھر یہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے نماز میں، اب ہو سکتا ہے امام اتنی دیر میں رکو سے سر اٹھا چکے ہوں اور سجدے میں جا رہے ہوں، تو اس مقتدی کا چونکہ رکو چھٹ گیا ہے تو اسے پہلے رکو کرنا ہے، رکو کرنے کے بعد پھر امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نماز میں امام سے مل جانا ہے،
بھلے وہ سجدہ کر رہے ہیں
وہ سجدہ کر رہے ہوں امام کر چکے ہوں، اس کا اگر رکو رہ گیا تو یہ پہلے رکو ادا کرے گا مقتدی، پھر آگے سجدہ ادا کرتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے شامل ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو امامت کراتے ہیں، توبہ سے یہ بات کر رہے ہیں، اور جمعرات کے دن لوگوں کے یہاں سے کچھ کھانے فاتحہ کے لیے آتے ہیں، تو کیا ہم وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟
عمومی طور پہ یہ جو کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے لوگوں نے اصال ثواب کے طور پہ بطور نیاز فاتحہ اس کھانے کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو میت کا کھانا ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا، اس کے اوپر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، طعام المیت یمیت القلبہ، کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو میت ہونے کا انتظار کرے پھر اس کے بعد کنٹینیو کھانے آنے کا انتظار کرے، اس کے لیے یہ حکم ہے، اور اگر ائمہ حضرات کے گھر میں اگر نمازی حضرات اپنے کوئی نیاز فاتحہ کا کھانا تیار ہونے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، ان کے گھر تک پیش کر دیتے ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ امام صاحب کے گھر والوں کا کھانے کا انتظار نہ کریں کہ کوئی کھانا ہمیں بھیج دے، تو اس طرح کا انتظار کرنا درست نہیں ہے، بالخصوص میت کے گھر والے کھانے کا، تو بکثر ائمہ حضرات ہمارے الحمدللہ خوددار ہوتے ہیں اور وہ میت کے کھانوں کا باقاعدہ وہ منع بھی کر دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا کھانا نہ بھیجیں، تو باقی یہ ہے کہ اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ کھانے وغیرہ اپنے گھر میں اچھی کوئی تقریب ہوتی ہے کبھی کوئی مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو امام صاحب کے لیے الگ سے بھی باقاعدہ نکال کر ان کی فیملی کو پیش کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے
ماشاء اللہ۔ اچھا ایک سوال ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں مرغا ہے اور وہ رات کو 10 بجے اذان دے دیتا ہے، کیا کہیں اس کو؟
اب مرغے کو تو سمجھانا بھی مشکل ہے کہ آپ بے وقت کیوں اذان دے رہے ہیں، وہ ایک جانور ہے، اس کی اپنی ایک لینگویج ہے، بولی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بے وقت اذان جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اذان دینی ہے تو فجر کے وقت میں ہی دینی چاہیے،
جی
وہ یہ فجر کے آگے پیچھے کیوں اذان دے رہا ہے، تو مرغوں کی اذان کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، وہ جب چاہیں وہ بول سکتے ہیں اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، تو یہ اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوگا یا کچھ بھی اس کا معاملہ ہے، تو مرغے کی اذان کو کسی بھی طور پر نگیٹیو مائنڈ لے جا کر کسی توہم یا وہم میں پڑنا نہیں چاہیے، بھائی یہ بھی بول رہا ہے ہم بھی لوگ بولتے ہیں،
دیکھو وہ خاص بول ہے، اب اس میں لوگ تھوڑا سا اس میں یوں کہیں کہ بدشگونی ٹائپ کی لیتے ہیں اور اس مرغے کو تو ذبح کر دیتے ہیں، تو مرغا ٹھیک ہے حلال ہے اس کو ذبح بھی کریں کھائیں، لیکن یہ والا جو تصور لے کر یہ عمل کرنا،
یعنی بدشگونی کی وجہ سے کہ یہ مرغا چونکہ بے وقت اذان دے رہا ہے تو یہ کہیں کچھ بلاؤں کے آنے کا تو اشارہ نہیں کر رہا، کہیں بلائیں تو نازل نہیں ہوں گی، تو بدشگونی لینا کسی بھی عمل سے جائز نہیں ہے، البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ بار 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 بولتا ہے جس سے پریشانی ہوتی ہے،
اذیت ہو رہی ہے،
اذیت ہوتی ہے، بچوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، تو پھر یہ ایک الگ میٹر ہے کہ اس اذیت کو دور کرنے کے لیے اس مرغے کو حلال کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے یا صدقہ کر دیا جائے۔
ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔
مفتی صاحب میرا نام جمیل احمد ہے، کیا کان ناک اور آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی جمیل صاحب،
کان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ کسی کا سلامت نہیں ہے یعنی ڈیمیج ہو چکا ہے، تو پھر اس میں جو ڈراپس ڈالے جائیں گے تو وہ ڈراپس پھر حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پردے کان کے سلامت ہیں، نارمل آدمی کے پردے محفوظ ہی ہوتے ہیں، سلامت ہوتے ہیں، تو پانی یا ڈراپ کان میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رہا معاملہ ناک کا اور آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے کا، تو آنکھوں کے بالکل اس طرف کنارے کے قریب ناک کے قریب جو آنکھ کا کنارہ ہے باریک سا ایک سوراخ ہوتا ہے, جب آنکھوں میں ڈراپس ڈالی جاتی ہے تو اس ڈراپ سے قطرے جو ہیں اس نالی کے ذریعے ناک میں اترتے ہیں اور ناک کے ذریعے سے حلق میں آ جاتے ہیں.
اور یہی وجہ کچھ ڈالتے ہیں تو محسوس بھی ہوتا ہے,
یہی کڑواہٹ جو محسوس ہوتی ہے حلق میں دوا ڈالتے ہی. تو اگر جن کی یہ نالی بالکل کلیئر ہے
تو وہ
بعضوں کی مرض کی وجہ سے نالی بند ہو جاتی ہے, لیکن نارمل مرد یا عورت کی یہ نالی آنکھوں کے جو سائٹ میں ہے وہ کھلی ہوتی ہے. تو ڈراپس ڈالنے سے وہ قطرے ناک کے ذریعے حلق میں اتر جاتے ہیں. تو آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے, یوں ہی ناک میں دوا ٹپکانے سے, ڈراپس ٹپکانے سے یہ بھی حلق تک پہنچتے ہیں. تو ان صورتوں میں اگر کسی کو اپنا روزہ یاد ہے اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کسی نے دوا ڈالی ہے آنکھوں میں یا ناک میں ڈراپس ڈالے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ کانوں میں ڈراپس ڈالے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس وقت ٹوٹے گا جب کسی کے کان کے پردے پھٹ گیا ہو, پھر جو ڈراپس ڈالا جائے گا تو وہ ڈراپس پھر حلق تک پہنچ جاتا ہے.
ٹھیک ہے, یہ دونوں مسئلے یعنی آنکھ والا اور کان والا یہ دار الطل سنت کا موقع پہ ہے.
جی جی,
ہمارے دار الطل سنت کا یہ کئی ہمارے جید علماء علیہ سنت اور بھی جنہوں نے اس کے برعکس بھی اس کا فتویٰ وہ باقاعدہ بالخصوص ہمارے ہند کے مفتی نکرام ہیں, ان کی تحقیق کے حوالے سے آنکھ کے حوالے سے وہ کچھ جدا ہے. اور
ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور کان میں اگر ڈراپس ڈالے جائیں گے دوا ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
ٹوٹ جاتا ہے, تو احتیاطی پہلو دونوں میں اختیار کریں.
احتیاطی پہلو یہی رکھیں کہ چونکہ علماء اہل سنت کا اور یہ جید علماء اہل سنت کا اس حوالے سے اس مسئلے میں اختلاف ہے, تو احتیاط اسی میں ہے کہ جب روزے کی حالت ہو تو ڈراپس یا جو آنکھوں میں یا کان میں ڈالنے کے حوالے سے ہے تو ان میں تھوڑی احتیاط کر لیں, روزے کے وقت میں نہ ڈالیں. اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہمارے پاس 12-14 گھنٹے بنتے ہیں تو ان میں ڈراپس کا یہ جو ڈیوریشن ہے اس کو پورا کر لیں دوا, تاکہ آنکھوں اور کانوں میں ڈراپس ڈالنا ضروری ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکیں. تو احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں نہ ڈالیں.
ٹھیک ہے, خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کیا لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اگر لپسٹک ایسی ہے جو کلر چھوڑتی ہے اور کلر چھوڑنے کی وجہ سے اس کا جو منہ میں جو لعاب ہے اگر وہ رنگین ہو جائے, کلر چینج ہو جائے, اور کلر چینج ہوا وہ لعاب جو ہے نا اگر حلق سے نیچے اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹتا.
شہر کراچی میں الحمدللہ 5 دار الافتاء اہل سنت موجود ہیں, ان میں سے ایک مرکزی جو دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد گرو مندر بابری چوک پر یہ, اور اس کے علاوہ کھارا در میں دار الافتاء اہل سنت موجود ہے, اقصی مسجد صدر میں بھی دار الافتاء اہل سنت ہے, اسی طرح فیض مدینہ میں بھی دار الافتاء اہل سنت, اور اس میں قبلہ مفتی جمیل صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں, اور کرنگی کے اندر بھی رضا مسجد یہ بھی یہاں پر بھی دار الافتاء اہل سنت کی باقاعدہ شاخ ہے. تو ان کے ٹائمنگ تقریباً سیم ہیں, قریب قریب ہیں, یعنی المختصر یہ کہ 11 سے 4 بجے تو ہر دار الافتاء تقریباً اوپن ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور حیدرآباد میں, ملتان میں, راولپنڈی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, سرگودا میں اور گوجرانوالہ میں, یہ ان شہروں میں الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت باقاعدہ قائم ہیں. تو آپ بھی فرمائیں اللہ پاک افراد میں اور کثرت عطا فرمائے, اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی یہ شاخوں کا باقاعدہ قیام ہو, بیرون ملک بھی دار الافتاء اہل سنت کھولنے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ہمت عطا فرمائے, ایسے افراد پیدا فرمائے, اور یہ جتنے مدنی کام ہو رہے ہیں, دینی کام ہو رہے ہیں, اللہ پاک انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو یہ ایک مختصر تعارف اس لیے پیش کیا کہ یہ ان شہروں میں ہیں, تو باقاعدہ جا کر آپ وہاں جائیں, علماء کرام کی زیارت کریں, مفتی کرام سے براہ راست بھی اپنے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں. مزید سوال,
میں موہد تیاری بات کر رہا ہوں لالا موسیٰ سے, آپ ہم کو سنت موقع اور غیر موقع میں فرق بتائیں.
ٹھیک ہے, مزید
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے, مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, الٹی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
ٹھیک ہے, مزید
میں محمد بلال آزاد تاریخ فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں, میرا مفتی صاحب کی سے عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دکاندار کے پاس کسی گاہک کو لاتا ہے और उसके बाद उसको कहता है कि मेरा कमीशन इसमें से दो, क्या ये लेना जायज है?
बिल्कुल, आपके मसले का जवाब भी देते हैं इंशाल्लाह। तीन सवाल हैं तो मैं चाहूँगा तीनों का ही जवाब हो जाए। क्या कहते हैं कै आने से वुजू का मसला?
वोमिटिंग यानी कै, जिसको उर्दू में उल्टी भी कहा जाता है, तो इसके आने से वुजू टूटने के हवाले से तफसील ये है कि अगर मुंह भर उल्टी आए, मुंह भर उल्टी का मतलब यह है कि जिसे बेतकल्लुफ़ रोका ना जा सके, उमूमी तौर पे वो के आती है तो आदमी बेबस हो जाता है,
प्रेशर के साथ
प्रेशर इतना होता है कि आदमी बहुत मुश्किल से उसको रोक पाए लेकिन वो निकल जाती है। तो ऐसी के अगर उसमें खाना पानी या कड़वा पानी अगर निकलता है तो उससे वुजू टूट जाएगा। अलबत्ता अगर ऐसी बेतकल्लुफ़ जो मुँह भर के जिसको कहते हैं अगर वो नहीं है, जैसे बाज़ औक़ात खाना खाने के बाद बदहज़मी की वजह से खट्टी डकार आ जाती है, मुंह कड़वा सा हो जाता है, लेकिन वो कोई ऐसी वोमिटिंग नहीं होती कि जिससे सब कुछ निकल जाए, तो ऐसा कड़वा पानी जो हलक को ख़राब कर देता है, बदमज़ा कर देता है, वो चूँकि मुँह भर नहीं है तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। रहा मामला रोज़े का, तो रोज़े का भी सुन लेते हैं कि वोमिटिंग चाहे मुंह भर जितनी आ जाए खुद ब खुद
आई
तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता कोई कसदन अगर कै करना चाहे और वो मुंह भर के रोज़ा याद होते हुए अगर किसी को किसी ने की है कसदन मुंह भर के तो उससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अगर मुंह भर के नहीं है तो कसदन या बिला कसद के होने से रोज़ा नहीं टूटेगा।
ठीक है, कमीशन ग्राहक लाए और आकर कहा कि भाई इसमें हमारा भी कमीशन है, ये आप रख लेना, जो सवाल छोटा सा बच्चा है सवाल किया, हो सकता है घर में से किसी ने करवाया हो, तो कोई ग्राहक लेकर आता है और आकर दुकानदार को कहता है कि कमीशन मेरा आपने रखना है, क्या कहेंगे?
अगर दुकानदार की और इसकी आपस में पहले से ही ये तरकीब हो चुकी हो कि मैं कस्टमर ढूंढ ढूंढ के आपकी दुकान पर लेकर आया करूँगा,
ठीक है, और बकायदा इसको काम मिल गया कि आप भी हमारी तरफ से ये काम करें कस्टमर ढूंढें,
हाँ, तो अब वो कस्टमर लेकर आता है तो ये गोया के उस शॉपकीपर दुकानदार की तरफ से एक वर्किंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इस मेहनत पर वो कमीशन ले सकता है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर लाने की सूरत में अब कमीशन देना है, तो कमीशन देने के लिए अब ये ग्राहक को कस्टमर को महंगा ना बेचा जा रहा हो, कि पता चला कि कस्टमर लाया इसलिए कि इधर से मुझे कमीशन मिलेगा। अब एक चीज़ मिसाल के तौर पे 100 रुपये की मिलती हो, ये चूँकि ऐसी दुकान पे लेके जाएगा जहाँ से इसको कमीशन मिले और वहाँ कमीशन देने के लिए वो 100 रुपये के बजाय 120 रुपये की दे रहा है कस्टमर को, ताकि इसका कमीशन मैं निकाल के इसको दे दूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप बीच में ना पड़ते, ब्रोकरी ना करते, वो खुद ब खुद जाता दुकान पे, वो चीज़ 100 रुपये मिल जाती, लेकिन आपके आने की वजह से उस कस्टमर को नुकसान हो रहा हो, तो ये वाली ब्रोकरी का अमल ये दुरुस्त नहीं है, ये किसी भी तौर पे खैर ख्वाही नहीं है। हाँ, अलबत्ता मिसाल के तौर पे 100 रुपये ही उसका मार्केट रेट है, आप लेकर आते हैं तो वो 100 रुपये में ही उस कस्टमर को बेचता है, महंगा नहीं बेचता, और 100 रुपये में ही वो दुकानदार अपने प्रॉफिट में से ही ब्रोकरी जो तय शुदा है वो दे देता है, तो इसमें हर्ज नहीं है।
ठीक है,
तो बाज़ औक़ात ब्रोकर बीच में आने से कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है और कस्टमर को बिला वजह का एक नुकसान हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इसमें ये भी है कि बतौर ख़ास जो एक तो वो है ना कि जिसने काम है ग्राहक ढूंढना है, और ऐसे शख्स जिन्होंने ग्राहक ढूंढना नहीं है बल्कि उनके पास कोई आया, उन्होंने कहा हाँ फना फना वो मार्केट है 33 नंबर दुकान पर चले जाओ, इधर से फ़ोन कर दिया मेरा ग्राहक आ रहा है, तो अब ये वाली जो सूरत, इसी तरह जो आपने कहा इससे भी एक मिलती जुलती कि बंदा कहीं मार्केट में किसी के तवस्सुत से जाता है तो उसको ये होता है कि ये मेरा खैरखा बनकर मुझे चीज़ भी अच्छी और मुनासिब कीमत में ये दिलवाएगा, लेकिन इसके माँ बदौलत के साथ जाने की वजह से चीज़ भी महंगी मिली और जैसी कैसी थी वो उन्होंने उठाकर इसको दे दी। तो इन दोनों सूरतों में आप क्या कहें?
एक सूरत तो जो आपने पहले सवाल किया कि کسی نے آپ سے پوچھا کہ یار یہ سامان کہاں ملے گا، تو آپ نے ایڈریس بتا دیا اور اس ایڈریس پر اس کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ادھر سے پیچھے سے فون بھی کر دیا کہ ایک کسٹمر آ رہا ہے ذرا خیال رکھنا. تو یہاں پر کسی قسم کی محنت نہیں پائی جائے،
محنت نہیں پائی.
تو اجرت جو ہوتی ہے وہ بمقابلہ عمل بمقابلہ محنت ہوتی ہے، دوڑ دھوپ کرنے کا نتیجہ یہ اجرت ہوتی ہے. تو اب کسی کو بس یہ ریفرنس دے دینا، میرا نام لے لینا، بس ایڈریس بتا دینا، تو اس طرح کسی کسٹمر کو دکان کا پتہ بتا دینے کا نام یہ محنت یا عمل نہیں ہے. تو لہذا اس صورت میں بروکری لینا جائز نہیں ہوگا. بروکری لینے کی صورت وہی ہے کہ آپ اس کسٹمر کے ساتھ جائیں، آپ بھی اپنا وقت صرف کریں، کچھ محنت کریں، پھر اس دکاندار سے آپ بروکری لینے کی جو صورت بنتی ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ والی صورت آپ نے بتائی کہ اگر یہ نہ جاتا تو نارمل آدمی خود ہی بارگیننگ کرتا ہے اور ریٹ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ ساتھ یہ ہے اور اس کی بنا پر کسٹمر بھی ایک وہ کر رہا ہے کہ میں اس کے سامنے اگر ریٹ توڑوں گا تو میری عزت تھوڑی سی حرف آئے گا، اور ادھر وہ مہنگا اس بروکر کی وجہ سے مہنگا سودا ہو رہا ہے، تو پھر یہ کسی قسم کا کوئی خلوص نہیں ہوا. کسی قسم کی آپ نے اس کی خیر خواہی نہیں کی، حالانکہ اس بندے کا آپ پہ اعتماد تھا کہ آپ اسے اچھی اور سستی چیز دلا رہے ہیں. اور یہ جب ہی وہ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جا رہا ہے تو ایک مسلمان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچانے والی صورت ہے. اور یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آج نہیں تو کل ان کا پردہ فاش ہو ہی جاتا ہے. کیونکہ ایک آدمی اگر آپ کے ساتھ جا کر اس نے 120 کی خریدی ہے تو آئندہ پھر جب اسے ضرورت پڑے گی تو اب اسے آپ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ بھی اس دکان پہ جا سکتا ہے، کسی اور دکان پہ جا سکتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بروکر کے ساتھ جانے کی وجہ سے مجھے 20 روپے کی ڈنڈی اور پڑی تھی. تو اس وقت پھر آئندہ کے لیے وہ سارے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو بروکر حضرات کو بھی چاہیے کہ جو ان کو اگر بروکری لینی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کو بھی سنبھالیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کریں.
ماشاءاللہ خیر خواہی، اور خیر خواہی یہ ہمارے دین نے اس کا حکم دیا ہے ہر مسلمان کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ یہ خیر خواہی. ہم تو صحابہ کرام علی مردوان کے ایسے سے واقعات بھی پڑھتے ہیں جمیل صاحب، جس میں وہ اپنی کسی مجبوری کے پیش نظر گھوڑے کی قیمت کم لگا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا کوئی غلام بھی کہہ کے آتا ہے لے کر آتا ہے، کہتے ہیں نہیں پھر اسے کہو کہ یہ قیمت اور، یہ اس گھوڑے کی اتنی قیمت نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ تعلیم آپ کی اور حدیث سنی ہے کہ ہر سے خیر خواہی کرنی ہے، تو یہ بھی خیر خواہی ہے، یعنی کاروبار میں بھی خیر خواہی ہے، بھلائی چاہنا، کسی کی اچھائی چاہنا، بہتری چاہنا. آپ خریدار ہیں اور ٹھیک ہے، اپنے نفع بھی سوچتا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، اسی طرح آپ دوسروں کے ساتھ بھی کریں. جو بھی جائز اور شریعت کے دائرے کار کے مطابق رہتے ہوئے، جھوٹ دھوکے ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا جو نفع کماتے ہیں ٹھیک ہے فابیہ، لیکن جو اس طرح کے بیچ میں چیزیں ڈال دی ہیں، ہر مارکیٹ کے جمیل صاحب کچھ الفاظ بھی ایسے نا جو ان کے کوڈ ورڈ بنے ہوئے ہیں،
جی جی
ابھی کلو لینا ہے، آدھا کلو، یہ میں نے میرے کو حیران کی ہوئی، میں اکبر روڈ پہ ہوں مارکیٹ میں، انہوں نے اسکوٹروں میں موٹر سائیکلوں میں کلو آدھا کلو ڈالا ہوا ہے کہ یہ کسی کو کہا کہ بھائی ہاں یہ گاڑی اچھی ہے آدھا کلو، مطلب کہ یا کوئی کسی چیز کو کہا کہ یہ والا پیس آدھا کلو.
دیکھیں یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ توریہ بہت زیادہ کرتے ہیں.
جی
کلو کا جو لفظ ہے نا وہ 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے.
جی ہاں بالکل،
1 کلو کا مطلب 1000 گرام.
ہاں مطلب آپ 1000 میرا بھی رکھ کر اس کو ریٹ بتانا.
اب یہ ہے کہ کلو یا آدھا کلو کا مطلب یہ ہوا کہ 500 اور 1 کلو کا مطلب ہوا 1000. اب سننے والا پریشان ہوگا یہاں موٹر سائیکل پہ آدھا کلو اور 1 کلو کا کیا مطلب ہے،
کیا مطلب ہے. تو اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے حالات پر اور ہمیں درست طریقے کے مطابق یہ تجارت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک علم پر عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء